منگل 27 فروری کے زہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو تاحیات قائد اور شہباز شریف کو پارٹی کا صدر چنا. تو اب پارٹی میں میاں نواز شریف کا کردار ہوگا کیا؟ تجزیہ کار:
فیصلے تو وہی کریں گے, جو وہ چاہیں گے جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا, بیکاز پارٹی ان کی ہے, ووٹ ان کا ہے, ووٹ بینک ان کا ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلی قیادت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جماعت کا تاحیات قائد اور پنجاب کے وزیر اعلی اور ان کے بھائی شہباز شریف کو قائم مقام صدر منتخب کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 45 دن میں پارٹی کے صدر کا انتخاب کرایا جائے گا اور مستقل صدر منتخب کیا جائے گا. اس موقع پر شہباز شریف بولے:
زندگی کے ہر قدم پر میاں نواز شریف جیسے محبت کرنے والے بڑے بھائی کی دولت میسر ہوئی. سرپرستی اور محبت کا یہ سفر آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی جاری رہے گا.
بغیر آکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جانے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ نے موسم کی خرابی کی وجہ سے اپنی مہم ختم کر دی ہے. اپنے ایک صوتی پیغام میں انہوں نے بتایا:
موسم ساتھ نہیں دیتا ہے تو اس سال چھوڑ دیں, بس کیا کریں. تو ایکسپیڈیشن کلوز کیا بھائی, بس آج کل رات کو ہم چلے تھے, وہاں ہوا تیز تھی, تقریباً 30-40 کلومیٹر نیچے آئے, پھر وہاں سے آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادھر کھٹمنڈو پہنچے.
انڈیا کی دو شمال مشرقی ریاستوں میں آج انتخابات ہوئے, جہاں حکمران جماعت بی جے پی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. ناگالینڈ اور مگالیہ روایتی لحاظ سے حزب مخالف کی جماعت کانگریس پارٹی کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں. انتخابات کے نتائج کا اعلان 3 مارچ کو کیا جائے گا. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی اداروں کی اماں پر جنوبی شام کے علاقوں میں امدادی سامان تقسیم کرنے والے بعض مرد غذائی امداد کے بدلے عورتوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
اس معاملے پر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. ادھر مشرقی غوطہ میں جزوی طور پر جنگ بندی دیکھنے میں آئی ہے, لیکن شہریوں تک امداد پہنچانے کی اجازت اب بھی نہیں مل پائی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر علاقہ خاموش ہے, لیکن انسانی حقوق کے کارکنان کے مطابق حکومتی فورسز نے 2 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ کے لوگوں کو 30 دن کی جنگ بندی کی ضرورت ہے, جس کا نفاذ سلامتی کونسل نے جلد از جلد کرنے کی ہدایت کی ہے.
امریکی صدر کی نائب معاون اور یو ایس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا لیزا کرٹس نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے دوران حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے. انہوں نے عالمی برادری کے ان دیرینہ خدشات کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ روکنے کے نظام کے نفاذ کے حوالے سے خامیاں پائی جاتی ہیں. بالی ووڈ سپر اسٹار سری دیوی کی میت کو واپس وطن لے جانے کے لیے دبئی کے حکام نے ریلیز لیٹر جاری کر دیا ہے. دبئی میں انڈیا کے کونسلر جنرل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اس بات کی تصدیق کی ہے. اب توقع ہے کہ کسی وقت سری دیوی کی میت کو انڈیا لے جایا جائے گا, جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی. بالی ووڈ کے ستاروں نے انڈین میڈیا پر ان کی موت کی وجہ کے بارے میں غیر معمولی کوریج پر تنقید بھی کی ہے. اپنے تاریخ ساز فیصلے میں جرمنی کی وفاقی عدالت نے کہا ہے کہ شہر ڈیزل سے چلنے والی چند گاڑیوں پر پابندی لگا سکتے ہیں تاکہ فضائی آلودگی سے نمٹا جا سکے. ماحولیات پر کام کرنے والے گروپوں نے سٹوٹگارڈ اور ڈسلڈورف کے بارے میں مقدمہ کیا تھا, لیکن اس کا فیصلہ پورے ملک کے لیے نافذ العمل ہوگا. جرمنی کی حکومت اور اس کی گاڑیاں بنانے والی طاقتور صنعت ہمیشہ سے اس طرح کی پابندیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اور سعودی عرب نے رات گئے ایک شاہی حکم نامے کے ذریعے چیف آف اسٹاف جنرل عبد الرحمن بن صالح البنیان سمیت چوٹی کے فوجی کمانڈروں کو برطرف کر دیا ہے. عبید ملک.
سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں ان برطرفیوں کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی. سعودی شاہ سلمان نے بری اور فضائی افواج کے سربراہوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے. کئی فوجی افسران کو برطرف کیے جانے والے افسران کے عہدوں پر تقرری دے دی گئی ہے, اور کئی سیاسی تقرریوں کا اعلان بھی کیا گیا, جن میں ایک خاتون نائب وزیر کی تعیناتی کا نایاب فیصلہ شامل ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ ملک میں حالیہ تبدیلیوں کے پیچھے دراصل ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں پارکلینڈ میں اسکول میں شوٹنگ کے واقعے میں 17 لوگوں کے مارے جانے کے بعد امریکہ میں بسنے والے بیشتر پاکستانی اور بھارتی نژاد امریکی ہتھیار خریدنے سے متعلق سخت قانون لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہتھیاروں کے حصول کا طریقہ کار مزید سخت کرے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے شہر لاہور میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ نون لیگ اسلام آباد میں آئندہ ماہ کی 6 تاریخ کو ہونے والے جنرل کونسل کے اجلاس میں پارٹی کا صدر باضابطہ انتخاب کے ذریعے چنے گی۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کی صدارت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے علاوہ جو دو نام سامنے آتے رہے وہ نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کے تھے۔ تاہم گزشتہ برس نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد سے شہباز شریف کا نام بھی کئی بار سامنے آیا، مگر اس پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اس دوران ایک تاثر یہ بھی رہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف شاید خود شہباز شریف کے پارٹی صدر کے امیدوار بننے کے حوالے سے مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ ایسا تاثر درست نہیں ہے۔
انہوں نے نہ ریزسٹ کیا ہے نہ پہلے ایسا ہوا، پہلے بھی ان کی جو خواہش تھی وہ اب میں اس میں نہیں، وہ ہو سکتا ہے جو فیصلہ ہوا ہے وہ شہباز شریف کی مرضی سے ہوا ہو۔ تو فیصلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کوئی فرکشن ہے، ایسی کبھی بھی نہیں ہے۔
نون لیگ کی صدارت کا عہدہ حال ہی میں خالی ہوا جب سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میہ نواز شریف پارٹی کے صدر کے لیے نااہل قرار پائے۔ تاہم آج کے مجلس عاملہ کے اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی کا تاحیات قائد مقرر کر دیا گیا۔ ایسا کوئی عہدہ یا اس حوالے سے کوئی شک نون لیگ کے آئین میں موجود نہیں ہے۔ اس پر مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ سے نون لیگ کے قائد رہے ہیں۔
دیکھیں، آئین کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی شہباز شریف صاحب کئی سال صدر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، لیکن قیادت جو ہے وہ نواز شریف کی ہے۔ شہباز شریف آج بھی کارکن ہے نواز شریف کا، ہم سب کارکن ہیں نواز شریف کے۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کی مرکزی مجلس عاملہ میں جہاں پارٹی کے چاروں صوبائی صدور، مرکزی کمیٹی کے ممبران، وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی اور وفاقی وزراء نے شرکت کی، وہیں پارٹی کے اہم رکن اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ چودھری نثار علی خان پارٹی کے اہم رکن ہیں، انہیں شرکت کی دعوت دی گئی ہوگی، تاہم وہ کیوں شریک نہیں ہو پائے اس کا جواب وہ خود ہی دے پائیں گے۔ نون لیگ کے صدر کا باضابطہ انتخاب پارٹی کے جنرل کونسل کے 6 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
تو چودھری نثار اس اجلاس میں نہیں آئے تھے۔ عمر دراز کی اس رپورٹ کے بعد بنیادی سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو تاحیات مسلم لیگ نون کا قائد اور شہباز شریف کو قائم مقام صدر بنایا جانا موجودہ صورتحال میں یہ حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہے؟ تجزیے کے لیے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کو زحمت دی۔
مجبوری تھی، الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ریکوائرمنٹ ان کے آگے پیش کی تھی اس کو ان کو پورا کرنا ہی تھا، اور وہ آج انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی اور یہ چیز نہیں ہے، بیکاز یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی ٹیکنیکل الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے۔
تو ایک نقطہ تو یہ بھی ہے نا کہ شہباز شریف کو قائم مقام صدر کیوں بنایا گیا, مستقل صدر کیوں نہیں بنایا گیا؟ وجہ سیاسی ہے یا تکنیکی؟
اس میں تکنیکی ہے, کیونکہ وہ 45 روز کے بھی قائم مقام بن سکتا تھا, کیونکہ الیکشن ہونا ہے, الیکشن کی تاریخ انہوں نے دے دی ہے, اور وہ جو ان کی چیف کونسل ہے جس کو سی سی کہتے ہیں, وہ اپنا جب ووٹ ڈالے گی تو پھر یہی شہباز شریف صاحب مکمل صدر بن جائیں گے. یہ سب تکنیکی چیزیں ہیں, اس کے پیچھے بہت زیادہ پڑھنا اور دیکھنا اور ڈھونڈنا شاید اس وقت مناسب نہ ہوگا.
لیکن افتخار احمد صاحب پہلے وزیر اعظم کے لیے نااہل, پھر پارٹی کی صدارت کے لیے بھی نااہل, لیکن اب تاحیات قائد, نواز شریف کو سیاسی طور پر کیا فرق پڑا؟ پارٹی تو اب بھی وہی چلا رہے ہیں نا,
کس سے کہا کہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑے گا؟ میرا تو موقف یہ تھا کہ نواز شریف کو کہیں بھی بیٹھے ہوں اور کسی صورت میں بھی وہ بہیو کر رہے ہوں, ایکٹ کر رہے ہوں, ان کا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ان کا رول تو ہوگا کہ فیصلے تو وہی کریں گے, جو وہ چاہیں گے جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا, بیکاز پارٹی ان کی ہے, ووٹ ان کا ہے, ووٹ بینک ان کا ہے. اور جو سب سے بڑی چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ اتنے مہینوں کے بعد بھی ان کی پارٹی میں سے توڑ پھوڑ کا مشہور نہیں ہوا, حالانکہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا, اور جو ماہرین تھے اور جن کا سیاست سے بہت عبور ہے اور سیاست کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر چال سے آگاہ بھی ہوتے ہیں, واقف بھی ہوتے ہیں, ان کی وہ سارے جو تجزیے تھے وہ ابھی تک تو ناکام رہے, اور یہ پارٹی بکھری نہیں جس طرح خواہش تھی. البتہ جو سب سے زیادہ بڑا وکٹم ہے وہ آج چودھری نثار ہے. یعنی نواز شریف آج اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ شہباز اور نثار کے درمیان جو دوستی تھی برسوں پرانی, اور جو دوستی میں جو گہرا پن تھا وہ اب میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا, اور نثار بالکل علیحدہ ہو جائیں گے, سیاسی طور پہ یہ علیحدہ کر دیے گئے ہیں. کم از کم یہ تو ہے کہ ان کا کوئی اب مجھے مستقبل میں رول پاکستان مسلم لیگ نون میں نظر نہیں آتا.
اچھا ذرا اس پہلو پہ غور کیجیے افتخار احمد صاحب, نواز شریف کو مفاہمت کے لیے مشورے دیے جاتے رہے لیکن وہ مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں, ان کا رویہ ان کے لیے سیاسی طور پر نقصان دے رہا یا فائدہ مند؟
سر جی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں جو جس شان سے مکتب کی طرف جاتا ہے لوگ اس کو ہی داد دیتے ہیں, اور وہی رستہ میاں نواز شریف نے اپنایا ہے اور اس کا انہیں کافی فائدہ بھی ہوا ہے. اگر آپ یہاں پہ ہونے والی جو ریلیز ہیں ان کی, جو ان کے جلسے ہیں, اس میں جو رسپانس ہے کراؤڈ کا اگر وہ دیکھیں تو یہ فیصلہ بالکل درست ہوا, اور پھر ایک اینٹی اسٹیٹس کو کے نمائندے کے طور پر ابھرے, اگرچہ حیران کن بات ہے کہ وہ اور اسٹیٹس کو ساتھ ساتھ چلے, لیکن ہمارے پنجاب میں اس بات کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ بلند آواز میں اپنے مخالف کو چیلنج کرے.
ٹھیک ہے, محترم افتخار صاحب, حالانکہ آپ نے چوہدری نثار صاحب کا ذکر کر دیا کہ وہ اور شہباز شریف کی جو جوڑی تھی میاں نواز شریف اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن شہباز شریف تو مفاہمت کی بات کرتے آئے, ٹکراؤ کے راستے سے دور رہے, اب انہیں قائم مقام صدر بنایا گیا ہے, تو وہ کیا پارٹی کو اپنی اسی سوچ کے مطابق چلا سکیں گے یا وہ صرف علامتی صدر ہیں؟
الیکشن سے 6 مہینے دور ہے, اگر اس 6 مہینے میں آپ مزاحمت کو اور بڑھا دیتے ہیں پھر ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے جہاں مزاحمت آپ کے قابو میں نہیں رہتی اور وہ کوئی اور شکل اور رخ اختیار کر لیتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پیرنے کی تحریک سے ایک چیز جو کچھ لوگوں نے سیکھی وہ یہی تھی, شروع میں وہ تحریک تھی الیکشن میں دھاندلی کی اور قیمتیں واپس لانے کی, پھر وہ کنورٹ ہو گئی نظام مصطفیٰ میں, اور آخر میں جو ہوا آج سارے ہی اس کے جو قائدین جو فوت ہو گئے ہیں یہ کہتے رہے کہ ہم بالکل مصالحت کے قریب تھے, ہمارا مفاہمت ہو رہی تھی, ڈرافٹنگ ہو گئی تھی, تو اس سے ایک تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ مزاحمت کی سیاست دم توڑ دیتی ہے, کیونکہ مزاحمت کی سیاست کو آگے چلانے کے لیے بہت ہی بڑا آپ کے پاس ورکر کا ایک جتھا ہونا چاہیے جو اس مزاحمتی سیاست کے ہراول دستے کے طور پہ کام کرے, جو سامیاں دے جیلوں میں جائے, جیلیں بھرے, اور سب سے جیلوں میں جانے جیل بھرنے کا جو واقعہ ہماری پولیٹیکل تاریخ میں آتا ہے وہ 70 کے بعد پیپلز پارٹی کے رول کے بعد جو تین نے کہا, ان کے پاس ویسا جتھا نہیں ہے, ان کے پاس ویسے ورکرس نہیں ہیں وہ جو مزاحمتی سیاست کے اس سیل پہ جا کے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں. میاں نواز شریف تو کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن ممکن ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ مزاحمتی جتھا ان کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا. تو نب نے کہا یہ بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اور اس کو کافی سوچ وچار کرنے کے بعد یہ خاندان اس نتیجے پہنچا ہے کہ اب الیکشن زیادہ دور نہیں ہے تو آپ یہ نواز شریف کے حوالے کر دیں. اور فیصلہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میاں نواز شریف فی کریں گے ٹکٹ وہ دیں گے ٹکٹ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے دستخط ہی ہوں, لیکن آپ کا کہا جانا آپ کا حکم جو ہے اس کی تعمیل شہباز شریف کریں گے اور ان کی جو سی سی اس کو اپروو کرے گی.
پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا اقدام, نواز شریف تاحیات قائد اور شہباز شریف عارضی صدر. تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی افتخار احمد. ویسے یہی خبر ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت شہ سرخی کے طور پر ہے. جو لوگ دوبارہ سے اس کے اہم نکات پر غور کرنا چاہیں تو وہاں جا کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. کچھ باتیں جو سمجھ میں نہ آئی ہوں سمجھنے کے لیے پڑھ لیا کرتے ہیں. پڑھنے کے لیے اردو کی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام موجود ہے. آئیے سربین کے دوسرے بڑے اور تجزیاتی موضوع پہ نظر کریں. سعودی عرب میں ایک شاہی فرمان کا یہ حکم نامہ کا یہ اس کے ذریعے چیف آف اسٹاف سمیت اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو برطرف کر دیا گیا ہے. سعودی عرب کے فرما رواں شاہ سلمان نے بری اور فضائی افواج کے سربراہوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے. یہ خبر سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی نے جاری کی, مگر اس میں ان برطرفیوں کی کوئی وجہ یا وجوہات بیان نہیں کی گئی ہیں. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
سعودی عرب کی افواج گزشتہ 3 برس سے یمن میں باغیوں سے برسر پیکار ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ ملک میں حالیہ تبدیلیوں کے پیچھے دراصل ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے. گزشتہ برس شہزادوں, وزراء اور عرب پتی تاجروں سمیت درجنوں سعودی شہریوں کو رٹس کارلٹن ہوٹل میں قید کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بدعنوانی کے خلاف چلائی جانے والی مہم بتائی گئی تھی. سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق چیف آف اسٹاف جنرل عبد الرحمان بن صالح البنیان ان افراد میں شامل ہیں جنہیں عہدے سے برطرف کیا گیا ہے. برطرف کیے جانے والے فوجی اہلکاروں کی جگہ نئے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے. اسی دوران کئی سیاسی تقرریوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے, جن میں ایک خاتون نائب وزیر کو تعینات کرنے کا غیر متوقع فیصلہ بھی شامل ہے. تمدار بنت یوسف الرما کو مزدور اور سماجی بہبود کی وزارت میں تعینات کیا گیا ہے. شہزادہ ترکی بن طلال کو جنوب مغربی صوبے عسیر کا نیا نائب گورنر مقرر کیا گیا ہے. وہ عرب پتی شہزادے ولید بن طلال کے بھائی ہیں جنہیں بدعنوانی کے الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور 2 ماہ بعد رہا کیا گیا. مبصرین کے خیال میں یہ شاہ سلمان کے دور میں کی جانے والی بڑی تبدیلیوں کا تسلسل ہے, تاہم اس کے پیچھے بھی ان کے صاحبزادے محمد بن سلمان کا ہاتھ کارفرما نظر آتا ہے. یہ محمد بن سلمان ہی تھے جنہوں نے یمن میں فوجی مداخلت کا آغاز کیا تھا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ سعودی عرب کی روایتی محتاط حکمت عملی میں تبدیلی آ چکی ہے. سعودی عرب کی یمن میں فوجی کارروائی اب تک اپنے مقاصد کے حصول میں بڑی حد تک ناکام رہی ہے, اور اس دوران اسے وہاں پیدا ہونے والے انسانی بحران کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ نے سعودی خزانے پر بھی بھاری بوجھ ڈالا ہے.
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے حسین عسکری سے سنی, لیکن کچھ ایک سوالات اب بھی باقی ہیں اور اس کے تجزیے کے لیے میں نے محمد بن سلمان کے اقدامات کے سلسلے میں بھی سید راشد حسین کو زحمت دی ہے, لیکن ذرا تمیز اس کی سن لیں. سعودی فرمانروا نے چیف آف اسٹاف سمیت فوج کے اہم کمانڈروں کو اچانک ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا, وجہ ہے کیا؟ اس موضوع پر میں نے سعودی عرب کے معاملات کو بخوبی جاننے والے صحافی راشد حسین سے بات کی, پوچھا کہ کیا اس اقدام کا تعلق یمن کی جنگ میں سعودی کردار سے ہے یا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حالیہ اقدامات سے ہے؟ جواب تھا,
غالباً دونوں سے ہے شفیع صاحب, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یمن میں یہ گزشتہ 3 سالوں سے لڑ رہے ہیں, کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. سوال یہ آتا ہے کہ کیا ان تبدیلیوں سے کوئی کامیابی مل جائے گی, اس پہ بہت سے لوگوں کو خدشات ہیں. لیکن یمن صرف ایک واحد نقطہ نہیں تھا اس ساری تبدیلی کا, کچھ اور بھی مسائل تھے, اور غالباً اس موو کے ذریعے شہزادہ محمد بن سلمان گرفت مضبوط کر رہے ہیں فوج پر. ایسے نئے لوگوں کو لے کر رکھ کے آ رہے ہیں جن کا پچھلے لوگوں سے, وہ تمام لوگ جو پچھلے دور میں برسر اقتدار تھے, ان کا ان پر کوئی اثر نہ ہو, اور ایک ایسی نئی بریڈ سامنے آئے جو صرف उनके आगे लॉयल हो। चुनांचे इसमें दोनों चीजें हैं, यमन भी है और एक नई ब्रीड को आगे लेके भी आना है।
तो यहाँ एक नुकता ये भी है कि क्या सऊदी हुक्मरानों को सऊदी फौजी कमांडरों से कोई खतरा महसूस हुआ था, यानी क्या फौज में इन शहजादों का असर रसूख रहा है कि जिनको हाल में
बिल्कुल रहा है बिल्कुल रहा है। मिसाल के तौर पर शहजादा नाइफ की, मोहम्मद बिन नाइफ की बात होती है, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे तो फौज के तमाम चीजों पर उनके असरात थे। शहजादा मितब बिन अब्दुल्ला थे, वो नेशनल गार्ड्स के सरबराह हुआ करते थे, शाह अब्दुल्ला के बेटे थे और कहा जाता है कि नेशनल गार्ड्स बहुत लॉयल रही है अब्दुल्ला और उनकी क्लैन से। तो अगर अब नेशनल गार्ड्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में डाल दिया गया है तो ये सारी बातें ये हैं कि कोई किसी भी मुमकिन कार्रवाई की, किसी भी मुमकिन कोई ऐसा मूव जो कि ये लोग कर सकें, इसलिए ऐसे तमाम लोगों को पर्दे से हटाया जा रहा है जो पिछले लोगों से या तो एक्सपोज रहे हों या उनका उनसे कोई ताल्लुक रहा।
अच्छा, मैं ये पूछने पर मजबूर हूँ कि पहले शहजादों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको माजूल किया गया, अब फौज की आला قیادت کو ہٹا دیا گیا، یہ کوئی اس سے بادشاہ کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی یہ جامع منصوبہ بندی کا حصہ ہے یا اچانک ایڈ ہاک قسم کے فیصلے؟
نہیں صاحب، غالباً لگتا یہ ہے کہ شاہ سلمان کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، جو بھی کام کرنا ہے اور خصوصاً شہزادہ محمد بن سلمان جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو ان کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، وہ ان تمام لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا جو ان کے لیے انہیں چیلنج کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کر دیا۔ ان کا دوسرا ہدف یہ تھا کہ بجٹری جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کو پورے کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ وہ تمام لوگ جنہیں انہوں نے پس زندہ کیا تھا ان تمام لوگوں سے انہوں نے پیسے، ان کے بازو مروڑ کر کے ان سے پیسے نکال لیے اور بجٹری ڈیفیسٹ کو کسی حد تک کم کر لیا۔ اور اب تیسری بات یہ ہے کہ ان تمام شہزادوں کے جہاں جہاں اثرات تھے وہاں ان کے اثرات کو زائل کیا جائے، ختم کیا جائے، ایک ایسی نئی بریڈ کو سامنے لے آیا جائے جو کہ صرف اور صرف ان کی لائل ہو۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔
اچھا، ایک آخری سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گا راشد حسین، کہ شاہ نے جو فیصلہ کیا ہے بذات خود کیا ہے، کانسل سے، شورا سے مل کر کے کیا ہے، اور اس میں جو وہاں پر ایک قیادت ہے، ایک فوجی اتحاد ہے جس کے سربراہ راحیل شریف بھی ہیں، کیا اس سے کوئی مشاورت ہوئی ہوگی؟ میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زاویہ بنے کیسے ہیں۔
نہیں صاحب، بظاہر نہیں لگتا ہے کہ کوئی کسی سے کوئی مشاورت ہوئی ہو۔ اسے تھوڑا سا آپ کنیکٹ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ گزشتہ دنوں خبر آئی کہ پاکستان سے وہ 1000 فوجی جا رہے ہیں، وہ کیا یمن کی جنگ میں جا رہے ہیں؟ غالباً نہیں۔ وہ کس لیے جا رہے ہیں؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ رائل فیملی اور خصوصاً شہزادہ محمد بن سلمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں بلیک واٹرز کی موجودگی کا بھی اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں بلیک واٹرز ہی موجود ہیں، اور ان کا بھی کام بیسیکلی شہزادہ محمد بن سلمان اور اس کے بعد رائل فیملی کی حفاظت ہے۔ تو وہ تمام لوگ، چونکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے بہت سارے محاذ ایک ساتھ کھول دیے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو چنانچہ انہوں نے ایک طرف تو فوج کی بے قدری کی، نئے لوگ سامنے لے آئے، اور دوسری طرف پاکستانی افواج بھی 1000 کے قریب وہاں پہنچ گئی۔
سعودی عرب کی صورتحال جہاں اعلیٰ عسکری قیادت کو برطرف کر دیا گیا ہے، حکومت میں پہلی مرتبہ خاتون بھی شامل ہوئی ہیں، جس کے بارے میں آپ نے رپورٹ بھی سنی، لیکن یہ تجزیہ آپ کے لیے کر رہے تھے سید راشد حسین۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سب سے زیادہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اوہو، شام میں غذائی امداد کے بدلے جنسی استحصال عام ہے۔ اگر پوری تفصیل پڑھنی ہے تو وہ تو آپ یہاں پڑھ لیں bbcurdu.com پر، لیکن اس کا جزوی احوال شام کی پوری صورتحال میں شامل رہے گا۔ سری دیوی کی ہلاکت کا کیس دبئی پولیس نے بند کر دیا۔ خبروں میں آپ نے سنی لیا عبداللہ فاروقی سے کہ ان کا جسد خاکی اب واپس وطن جانے کے لیے تیار ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس وقت یہ پروگرام آپ سن رہے ہو اس وقت تک کافی کارروائی مکمل ہو چکی ہو۔ نواز مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور شہباز قائم مقام صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اس ظاہر پروگرام اس سے لیڈ ہو رہا تھا، آپ نے کافی تجزیہ افتخار احمد کا اس میں شامل تھا، وہ بھی آپ نے سنا۔ اچھا، ہاں، ایک دلچسپ خبر، یہ سب جو تفصیل ہے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہے۔ وہیں سے میں آپ کو اس کا حوال بتا رہا ہوں. سیلفیوں کا نشہ, سیلفی تو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے, اپنی تصویر خود لینا یا کسی کو کیمرہ تھما دینا, ارے بھیان ہماری تصویر لے لو, ہمارے ساتھ جو کھڑا ہے نا وہ بہت بڑا آدمی ہے, یا خود ہی ہاتھ پاؤں گھما کر کے, بلکہ اب تو بانس کے برابر پوری کی پوری اسٹک نکال کر کے کیمرہ وہاں ٹھوک کر کے پھر سیلفی لی جاتی ہے. تو وہاں پر احوال موجود ہے سیلفیوں کا نشہ, اور معصوف فرماتے ہیں میں روزانہ 200 سیلفیاں لیتا ہوں. 200 سیلفیاں, اب کس روشے, کس ریشو سے, کس چرہ سے اور کس کس کے ساتھ, یہ میں بتاؤں گا تو پھر یہ خبر کیا کرے گی. پڑھیں جا کر کے اس کو, bbcurdu.com پر ہی پڑھیں. اور فاطمہ حبیب سرگودا کی دبنگ موٹر سائیکل سوار خاتون ہے, ہاں یہ احوال تفصیل کے ساتھ ذرا دیر بعد آ رہا ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پاکستان میں بہت کم خواتین اپنی خود کی گاڑی رکھنے یا چلانے کی استطاعت رکھتی ہیں, اس لیے ایک بڑی تعداد بسوں اور رکشوں کا استعمال کرتی ہے. لیکن اب ملک میں گنتی کی خواتین معاشرتی روایات کو چیلنج کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں. بی بی سی اردو اس پورے ہفتے پاکستانی خواتین بائکرز کی کہانیاں پیش کر رہا ہے, جنہوں نے موٹر بائک کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کیا ہے. ان کہانیوں کو آپ بی بی سی اردو کے ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز میں دیکھ اور سن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ سیریز کو بی بی سی اردو کی ویب سائٹ, فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. ہیش ٹیگ ہے بی بی سی اردو ویمن بائکرز. سیریز فالو ضرور کیجیے گا.
اور اب کھیلوں کا احوال. سبا ناز کی زبانی.
پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن ہے, اور کل سپر لیگ کا نواں میچ شارجہ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا. اس سے پہلے کھیلے گئے 8 میچز دبئی میں ہوئے, جن کے اختتام پر کراچی کنگز اپنے تینوں میچز جیتنے کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. اس کے برعکس لاہور قلندرز کی ٹیم تینوں میچز ہارنے کے بعد اسی فہرست میں سب سے نیچے ہے. دبئی میں نامہ نگار عبدالرشید شکور نے کھلاڑیوں کی فٹنس کے بارے میں بتایا.
کراچی کنگز کے فاسٹ بالر محمد عامر پوری طرح فٹ نہیں ہے, پسلی میں تکلیف کے سبب انفٹ ہیں. کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ محمد عامر کو اس لیے آرام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ ایک طویل ٹورنامنٹ ہے, تو وہ اگلے میچوں میں فٹ ہو کر دستیاب ہو سکیں. دوسری جانب کراچی کنگز کے فاسٹ بالر عثمان خان شنواری فٹ ہو گئے ہیں, کہا جا رہا تھا کہ وہ 6 ماہ میں فٹ ہو سکیں گے, لیکن انہوں نے بہت جلدی ریکوری کی ہے.
آئندہ ماہ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چنگ میں شروع ہونے والے پیرا اولمپک ونٹر گیمز میں شرکت کے لیے شمالی کوریا اپنی ایتھلیٹکس ٹیم جنوبی کوریا بھیج رہا ہے. یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گاؤں مون جوم میں ہونے والی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا. اس سے قبل سرمائی اولمپکس میں بھی دونوں ممالک کے کھلاڑیوں نے ایک ملک کوریا اور ایک جھنڈے تلے شرکت کی اور افتتاحی تقریب میں ایک ساتھ مارچ کیا. انگلینڈ کے آل راؤنڈر کرس ووکس کا کہنا ہے کہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 100 وکٹیں اور 1000 رنز مکمل کرنے والے انگلینڈ کے چوتھے بالر بن جانا ان کے لیے اعزاز ہے. اس سے پہلے اینڈریو فلنٹوف, پال کالنگ ووڈ اور این باتھم یہ اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں. دنیا کے تیز ترین ایتھلیٹ یوسین بولٹ, جو ایتھلیٹکس میں اپنے کیریئر کو الوداع کہہ چکے ہیں, اب فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں. یوسین بولٹ اپنا پہلا میچ 10 جون کو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کی ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلیں گے. فرینچ فٹ بال کلب پیرس سین جرمان کے فارورڈ پلیئر نیمار انفٹ ہونے کی وجہ سے چیمپئنز لیگ کے دوسرے راؤنڈ میں ریال میڈرڈ کے خلاف میچ کا حصہ نہیں ہوں گے.
کھیلوں کا احوال آپ نے صبح ناز سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ نے مشال خان کے قتل کے کیس میں سزا پانے والے 25 مجرمان کی سزائیں معطل کرتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان کی حکمران جماعت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جماعت کا تاحیات قائد اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور ان کے بھائی کو قائم مقام صدر منتخب کیا ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد کیا گیا ہے، جس میں نااہل شخص کو پارٹی کی قیادت سے روکا گیا ہے۔ بغیر آکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جانے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ نے موسم کی خرابی کی وجہ سے اپنی مہم ختم کر دی ہے۔ مصر کی عدالت نے ملک کی معروف گلوکارہ شیریں کو دریائے نیل کے بارے میں ان کے کمنٹس پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ وہ اپنی غیر موجودگی میں سنائی جانے والی سزا کے خلاف اپیل کر سکتی ہیں۔ اور بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی اداروں کی ایما پر جنوبی شام کے علاقوں میں امدادی سامان تقسیم کرنے والے بعض مرد غذائی امداد کے بدلے عورتوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں روس کی جانب سے اعلان کردہ عارضی جنگ بندی ناکام ہو گئی ہے۔ مبصرین کے بقول شامی حکومت اور اس کے حمایتی روس کی جانب سے 5 گھنٹے کا دورانیہ پورے ہونے سے پہلے ہی فضائی حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ادھر اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں نے بی بی سی کی اس رپورٹ پر غصے کا اظہار کیا ہے جس میں شام میں امداد متاثرہ علاقوں تک پہنچانے والے مقامی افراد پر امداد کے بدلے، جیسا کہ آپ نے ابھی عبداللہ فاروقی سے سنا، جنسی تعلقات قائم کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں روس کی جانب سے اعلان کردہ 5 گھنٹے روزانہ کی عارضی جنگ بندی کے پہلے روز ہی وقفے کے دوران فوجی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اقوام متحدہ کے مطابق اس دوران ایک شہری بھی ہلاک ہوا ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ فضائی حملے حکومت اور اس کے حلیفوں کی جانب سے کیے گئے، جبکہ روس نے الزام لگایا ہے کہ باغی جنگجوؤں نے انسانی بنیادوں پر شہریوں کے انخلا کے لیے کھولے جانے والے راستے کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں طبی سہولیات سمیت امداد کی فراہمی اب تک ممکن نہیں بنائی جا سکی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان جینس لارک نے جنیوا میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے کی پابندی تمام فریقین پر لازم ہے، کیونکہ ہزاروں شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کا انحصار اسی پر ہے۔
آج صبح ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں کہ مشرقی غوطہ میں اب بھی لڑائی جاری ہے، اور حالات ایسے نہیں کہ جن میں قافلے امدادی سامان اور طبی سہولیات کے ساتھ غوطہ میں داخل ہو سکیں۔ علاقے میں داخل ہونا زندگی اور موت کا سوال ہے۔ بس ہمیں 30 روز کے اندر اندر پورے شام سے جنگجوؤں کا خاتمہ کرنا ہے، جیسا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کا مطالبہ ہے۔
فراز عبداللہ دوما شہر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے تہخانے میں پناہ لے رکھی ہے۔ فراز عبداللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ عارضی جنگ بندی شروع ہونے کے چند لمحوں بعد ہی بمباری شروع ہو گئی تھی۔
آج صبح 9:32 پر ایک مارٹر جیسا کینن بم گرایا گیا، اور اس کے علاوہ زمین سے زمین پر مارک کرنے والے 3 میزائل مغرب میں قریبی شہر دواما پر صبح 9:34 پر گرائے گئے۔ اس کے علاوہ 3 مزید مارٹر ہرستہ شہر پر صبح 9:55 پر گرائے گئے۔
بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس کی دمشق کے لیے ترجمان انجی صدقی کہتی ہیں کہ صرف ایک جانب سے عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف سرگرم فریقین آپس میں حل ڈھونڈنے کے لیے آمادہ ہوں۔
آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ دونوں جانب کے تمام گروپس ایسے وقت میں اپنی کاروائیاں روکے رکھیں جب لوگوں تک امداد پہنچائی جا رہی ہو۔ ہم نے کچھ روز قبل بھی عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بارے میں سنا تھا، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہاں دمشق میں ہم جہازوں کے گزرنے کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہمیں مشرقی غوطہ میں جاری فوجی کارروائیوں کی اطلاعات ملی، اور دمشق شہر کے کئی علاقوں کو بھی راکٹس اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔
ادھر بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ شام میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی امدادی اداروں کی جانب سے امداد پہنچانے والے مقامی افراد کی جانب سے خواتین کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ 2 بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے سن 2015 میں اس حوالے سے متنبع کیا تھا، تاہم گزشتہ سال اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق جنوبی جنوبی شام کے چند علاقوں میں جنسی تعلقات کے بدلے امداد دی جا رہی تھی۔ امدادی کارکن ڈینیل سپینسر نے دعویٰ کیا ہے کہ امدادی تنظیموں نے امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اس معاملے سے صرف نظر کیا ہے۔
خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ جنسی ہراسگی اور استحصال کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود 7 سال تک اسے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ اقوام متحدہ اور اس وقت موجود نظام نے خواتین کے جسم کو بطور قربانی استعمال کیا ہے۔
اقوام متحدہ نے بی بی سی کی اس رپورٹ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے نے اس وقت ہی کارروائی کی تھی جب پہلی بار یہ الزامات سامنے آئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے الزامات کو نامکمل، غیر مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سمجھنا کہ جنگ زدہ علاقے میں صورتحال پر مکمل گرفت قائم رکھنا ممکن ہے صحیح نہیں۔
شام کی صورتحال پر ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ خلاصہ آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے تیار کیا تھا۔ پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ نے مشال خان قتل کیس میں سزا پانے والے 25 مجرمان کی سزائیں معطل کرتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ دوسری جانب اس مقدمے میں بری ہونے والے افراد کے لیے خیر مقدمی جلوس نکالے گئے ہیں۔ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کو گزشتہ سال 13 اپریل کو یونیورسٹی کے اندر مشتعل افراد نے فائرنگ اور تشدد کر کے ہلاک کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
ملزمان کے وکلا کی ٹیم میں شامل افتخار معیار ایڈوکیٹ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی جانب سے گزشتہ دنوں سنائی گئی سزاؤں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضمانت کی درخواست کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 462 کے تحت دائر کی گئی تھی، جس کے مطابق عدالت کسی مجرم کی سزا معطل کر کے اسے ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ افتخار معیار نے کہا کہ مشال کیس میں قانونی پیچیدگیوں کو درست طریقے سے نہیں پرکھا گیا ہے اور انہیں امید ہے کہ ابھی سزائیں معطل ہوئی ہیں اور یہ ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ ضمانت پر رہائی کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے مشال خان کے وکیل فضل خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ انہیں عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے بغیر ضمانت کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں دفاع کا موقع فراہم کیا جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپیلیں پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ ہی کر سکتی ہے، نہ کہ ایبٹ آباد بینچ۔ فضل خان کا کہنا تھا کہ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر اس میں ضمانت نہیں ہو سکتی۔ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کو گزشتہ برس یونیورسٹی کے طلبہ اور عملے کے کچھ اراکین پر مشتمل مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ حال ہی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک مجرم کو سزائے موت، 5 کو عمر قید اور 25 کو 4-4 برس قید کی سزائیں دینے کا حکم دیا تھا، جبکہ 26 افراد کو بری کر دیا تھا۔ عدالت کے اس فیصلے کے خلاف مشال خان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جس میں ملزمان کی بریت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مشال خان کے قتل کے جرم میں سزا پانے والے افراد کے حق میں مردان میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جبکہ بری ہونے والے افراد کے لیے خیر مقدمی جلوس نکالے گئے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اطلاعات تک رسائی کے قانون میں ترامیم کی تجویز ہے اور اب ماہرین کے بقول متعلقہ حکام معلومات حاصل کرنے کی وجوہات پوچھیں گے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں، اور اگر متعلقہ افسر اسے عوامی مفاد کے منافی سمجھے گا تو عین ممکن ہے کہ پھر معلومات فراہم ہی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ اب 10 دن کے بجائے 30 دن میں اطلاعات فراہم کی جا سکیں گی۔ یہ بل آج صوبہ اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا، لیکن آج کا اجلاس چند منٹ ہی جاری رہ سکا۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سال 2013 میں اطلاعات تک رسائی کے حق کا قانون منظور کیا تھا، اور اس قانون پر صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کے مرکزی قائدین فخر کیا کرتے تھے کہ اس طرح کا قانون کسی اور صوبے نے منظور ہی نہیں کیا۔ ماہرین نے بھی اس قانون کو بہتر قانون قرار دیا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کے استعمال اور بلین ٹری سونامی کے حوالے سے خبریں شائع ہونے کے بعد حکومت نے اس قانون میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اب اس قانون کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی یا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ آج اسمبلی کے اجلاس میں ایجنڈے پر یہ ترمیمی بل موجود تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب حق چھینا جا رہا ہے، اب اطلاعات یا معلومات حاصل کرنے والے کو بتانا ہوگا کہ وہ کس نیت سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر متعلقہ افسر کو یہ لگے کہ یہ معلومات فراہم کرنا عوامی مفاد میں نہیں ہے تو پھر شہری معلومات کے حق سے محروم ہی رہے گا۔ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کی ویب سائٹ پر ایجنڈے کی کاپی میں اس بل کا ذکر تھا اور بل کی کاپی بھی موجود تھی۔ اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوا تو بلدیو کمار کو ایوان میں پیش کیا گیا، جن پر الزام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اقلیتی رکن سردار سورن سنگھ کے قتل میں ملوث تھے۔ بلدیو کمار کو ہائی کورٹ کے حکم پر آج جیل سے عدالت میں پیش کیا، جس پر حزب اختلاف کے اراکین نے احتجاج کیا تو حکومتی ارکان نے کہا کہ وہ عدالت کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ سردار سورن سنگھ کی ہلاکت کے بعد بلدیو کمار صوبائی اسمبلی کے رکن نامزد ہوئے ہیں۔ چند منٹ کی بحث کے بعد حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا اور اجلاس جمعے کے روز تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایسا شاید کم ہی ہوا ہوگا کہ کسی ایک مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن نے مل کر اجلاس سے واک آؤٹ کیا ہو۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
جیسا کہ آپ نے عزیز اللہ خان کی رپورٹ میں سنا، پاکستان میں حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے رائٹ ٹو انفارمیشن یعنی معلومات تک رسائی کا حق دینے والے قانون میں تبدیلیوں والی تجاویز کی پیشکش موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اور شہری حقوق ایسے اقدام سے کیا متاثر نہ ہوں گے؟ میں نے اس موضوع پر سائبر قوانین کی ریسرچر، صحافی اور ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی نگہت داد سے بات کی۔
جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون تھا کے پی کا، یہ پاکستان میں اس وقت سب سے اچھا قانون، اور دنیا میں بھی یہ کوئی شروع کے 20 جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین ہیں ان کے اندر آتا ہے۔ بہت اچھا ایک پاکستان کا امیج تھا رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے حوالے سے، اور کے پی سب کا بھی لے گیا۔ لیکن ابھی جو انہوں نے پروپوز کی امینڈمنٹ، وہ بہت جو صاف طریقے سے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عوام جن میں ایک آلریڈی شعور نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے جو گورنمنٹ کی انفارمیشن ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس پورے جو طریقہ کار کو انہوں نے مزید مشکل بنانے کے لیے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ پروپوز کیے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ بہت سی جو پاورز ہیں وہ انہوں نے گورنمنٹ کے آفیشلز کو دے دی ہیں کہ جب کوئی کسی معلومات کے لیے ان تک رسائی حاصل کرے گا تو یہ طے کریں گے کہ آیا انٹرنلی ہمیں یہ معلومات ان کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ پھر ایک اور شک کے اندر جو ہے یہ طے کریں گے کہ کیا اس شہری نے ہمیں ریزنیبل وجوہات دی ہیں، اس کی بیسس پہ یہ طے کریں گے کہ ہمیں یہ معلومات اس کو فراہم کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ اس طرح کے جو امینڈمنٹس ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ شہریوں کو فائدہ پہنچائیں گی، کیونکہ آلریڈی آگاہی نہیں ہے ان قوانین کی، اور اس طرح کے مزید جو مسئلے مسائل پیدا کرنے میرے خیال میں وہ پھر تاخیر والی ہی بات ہے کہ معلومات کے لیے اپلائی کیا پھر یہ ساری تاخیر ہوئی تو پھر لوگ تنگ آ کے جو ہے وہ پروسیس کو فالو کرنا چھوڑ دیتے۔
تو ہوتا یہ ہے کہ جب قانون بنتا ہے اس کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، ایک فورس ہوتی ہے، جب اس میں کچھ ترمیم کے لیے تجاویز آتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی منطق ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، یہ جو تبدیلیاں لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے پیچھے سوچ ہے کیا، محرک ہے کیا؟
میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی اپنے جو حکومت جو دورانیہ ہے اس کے اندر ان کے بھی ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ جو شروع میں جو ٹرانسپیرنسی کا اور ایک تبدیلی کا جو دعویٰ تھا وہ اب حکومت کرنے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ اگر وہ دوسروں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو وہی باتیں پلٹ کے لوگ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی کہاں ہے۔ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب اپنی ٹرانسپیرنسی کی بات آتی ہے تو پھر حکومتیں جو ہے وہ ایک قدم پیچھے لے لیتی ہیں اور پھر وہ دیکھتی ہیں کہ کسر قانون میں کون سی ایسے لوپ ہولز نکالے جائیں جس سے جو آرام سے جو ٹرانسپیرنسی ہونی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اس میں مشکلات پیش کی جائیں۔ تو میرے خیال میں سوچ وہی ہے جو جس سوچ کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ امینڈمنٹ اسی کا نتیجہ ہے۔
یہ تھیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی اعلیٰ اہلکار نگہت داد۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں اور بچیوں کی نصف سے زیادہ تعداد آج بھی اسکولوں سے باہر ہے۔ اس کا انکشاف ایک غیر سرکاری تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ ماہرین اتنی بڑی تعداد میں بچوں اور بچیوں کے اسکول نہ جانے کو تعلیم کے شعبے کا ایک بڑا بحران قرار دے رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
غیر سرکاری تنظیم الف اعلان نے بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال سے متعلق جو رپورٹ تیار کی ہے اس سے متعلق ایک سیمینار مقامی ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں سرکاری حکام، سیاسی رہنماؤں اور تعلیم سے متعلق ماہرین نے شرکت کی۔ رپورٹ میں بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کا ایک اہم پہلو اسکول جانے کی عمر کے بچوں اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد کا اسکولوں سے باہر ہونا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 18 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں بلوچستان میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ رپورٹ کی تیاری میں الف اعلان کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ کام کرنے والے رفیع اللہ کاکڑ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی مجموعی تعداد 60% سے زائد بنتی ہے۔
آپ سمجھے 60 سے 65% کے درمیان جو اسکول گوئنگ ایج بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہے، تو جو کہ بہت بڑا یہ کرائسس ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر گاؤں میں لیٹ سے اگر 100 بچوں نے اسکول جانا ہے جن کو جانا چاہیے یا اسکول میں ہونا چاہیے، اس میں سے اس وقت صرف 35 بچے اسکول میں ہیں۔
جو بچے اور بچیاں اسکول نہیں جا رہے ہیں ان میں بڑی تعداد بچیوں کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکول جانے کی عمر کے جو بچے اور بچیاں اس وقت اسکولوں میں ہیں ان میں سے صرف 1/3 بچیوں کی ہے۔ اسکول جانے کی عمر کے 18 لاکھ سے زائد جو بچے اور بچیاں اسکول سے باہر ہیں ان میں سے 7 لاکھ سرے سے اسکول گئے ہی نہیں۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم طاہر محمود کا کہنا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں تقریباً اگر نہ ہو تو میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 7 لاکھ بچے جو ہیں اس سے زیادہ بچے ہوں گے جو اسکولوں میں نہیں جا رہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کی اکثریت کی حالت بھی خراب ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری اسکولوں کی اکثریت میں ٹوائلٹ، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ خاتون ماہر تعلیم امبرین کہتی ہیں کہ کوئٹہ شہر کے بھی بہت سارے اسکولوں میں بنیادی سہولیات نہیں۔
اور کوئٹہ دور بھی نہیں میں جاؤں گی، نہ میں تافتان کی بات کروں گی، چاگی کی۔ آپ کے کوئٹہ میں 600 بچیوں کا پرائمری اسکول بغیر کسی ٹوائلٹ کے فنکشن کرتا ہے۔ وہ بچیاں محلے میں گھروں میں جاتی ہیں، آپ سوچ لیں چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز کتنے ہوں گے اس میں، اور ان کو کڈنی کے کتنے پرابلمز ہوں گے۔
سیمینار کے شرکاء نے تعلیمی زبوالی کی ایک بڑی وجہ سیاسی مداخلت کو بھی قرار دیا، جس سے وزیر تعلیم بھی اتفاق کرتے ہیں۔
ہمارے ایجوکیشن میں ایک تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے، دوسری ہم جو پالیسی اور پلاننگ بناتے ہیں ہم امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے، اس کے لیے ہمیں ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔
رپورٹ میں اگرچہ بلوچستان میں تعلیم کے شعبے میں بہت ساری خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم اس بات کو سراہا گیا ہے کہ سن 2013 کے بعد بلوچستان میں جو حکومت بنی اس نے تعلیم کے شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا میں اردو کا حال خواہ کچھ بھی ہو لیکن مرزا غالب کا نام آئے تو لوگ یکجا ہو ہی جاتے ہیں۔ رواں ہفتے انڈیا کے دارالحکومت میں غالب کی دلی پر ایک 2 روزہ پروگرام، اس کا انعقاد دلی کے دل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں کیا گیا، جس میں غالب پر مبنی فلمیں، ڈرامے، تمثیلی مشاعرے اور ان کے عہد کے کھانے وغیرہ دلچسپی کا سامان بنے۔ ہمارے نمائندے مرزا عبد الباقی بھی وہاں موجود تھے۔ ہاں کیوں نہ ہو، جہاں کھانا، گانا، تمثیلی مشاعرہ ہو تو وہاں مرزا عبد الباقی کا ہونا بھی تو ضروری بھی ہے نا۔ تو غالب کی دلی کی جھلک خود مرزا عبد الباقی کی زبانی۔
انڈیا میں 19ویں صدی کے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور اس کا اظہار سنیچر اتوار کو ہونے والے 2 روزہ پروگرام غالب کی دلی میں ہوا، جہاں مرزا غالب کے حوالے سے ان کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، وہیں دہلی کے بارے میں ان کے خیال کو ظاہر کیا گیا۔ دلی کے بارے میں میر کا مشہور قطع ہے جس کا ایک شعر یہ ہے: دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اس کے برعکس غالب نے دلی کے بارے میں خیال ظاہر کیا تھا۔ اردو کے معروف نقاد شمس الرحمان فاروقی نے غالب کے حوالے سے کہا:
اب دیکھیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی فرشتہ آتا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں، تو باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ گفتم اکنو بھگو کے دہلی چیز، اب یہ بتا دے کہ دلی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جواب دیتا ہے فرشتہ، وہ گفت جانش کوئی جہانش تن، یہ جان ہے اور ساری دنیا اس کا بدن.
دوسری جانب معروف فلم ساز اور ہدایت کار مظفر علی نے غالب کو دہلی اور اردو کی شان اور پہچان قرار دیا. شمس الرحمان فاروقی نے غالب کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے الہ آباد کے تعلق سے بھی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جس سے محفل زعفران زار ہو گئی.
اشوک نے تو جہاں ہم رہتے ہیں، اگر جب الہ آباد کے ہیں نہیں لیکن اب ہو گئے ہیں، تو وہاں ایک رات رہے اور بڑی گالی دی انہوں نے الہ آباد. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جنت کا راستہ الہ آباد ہو کے جائے گا تب بھی میں نہ جاؤں گا. بھائی اس آدمی کی کیا بات کر رہے ہیں، ہم جہاں سے تم اٹھا لو، جس پہلو سے دیکھو، جہاں جس کونے کو تم اٹھاؤ کوئی ان کے باہر نکالتا ہے. وہ تو یہ اس نے تو وکٹوریا کو قصیدہ لکھا اور لکھا کہ صاحب مجھ کو ملک الشعراء کا خطاب دیا جائے. آپ کے یہاں ملک الشعراء ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے، اب کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ خطاب ملنا چاہیے.
معروف انگریزی مصنف ولیم ڈیل ریمپل نے غالب کا شیکسپیئر سے موازنہ کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کے خطوط اپنی مثال آپ ہیں اور اس زمانے میں ایسی تحریر کہیں نہیں ملتی.
I think Galip is one of those writers who remains eternally relevant, like Shakespeare can be performed in any country of the world and still be understood.
انہوں نے اردو اور دلی کو جاننے کی کوشش کرنے والوں سے کہا کہ وہ خطوط غالب سے استفادہ کریں، کیونکہ انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تھا. اس کے علاوہ اس دو روزہ پروگرام میں مہمانوں کے لیے 19ویں صدی کے کھانوں کا اہتمام بھی کیا گیا اور غالب کے تعلق سے ان کے پسندیدہ کھانے تیار کیے گئے تھے. کھانوں کی تاریخ نویس سلمہ حسین نے ان کھانوں کی تیاری کا خاکہ تیار کیا تھا، انہوں نے بی بی سی کو بتایا.
اور جلدی جلدی میں نے یادگار غالب پڑھ لی حالی کی، اور جلدی جلدی میں نے، میرے پاس ایک کتاب ہے مرقع غالب، ان کو پڑھ لیا اور اس میں سے مجھے کافی سارا مٹیریل مل گیا کہ غالب کی پسندیدہ غذائیں کیا تھیں. بس ہم نے اونٹ کو لے لیا کہ غالب کو کیا پسند تھا، شراب کے ساتھ کباب کھاتے تھے اور اس کے ساتھ گوشت کے سوا اور کچھ نہیں کھاتے تھے. یعنی کہ جب وہ طبیعت بھی خراب ہوتی تھی، پیٹ خراب ہوتا تھا، تب بھی وہ کھچڑی کھانے سے گریز کرتے تھے.
غالب کی دلی کے دو روزہ پروگرام کو چار حصوں، شہر آرزو، تماشا میرے آگے، عجب وقت اور غم ہستی کے عنوانات کے تحت پیش کیا گیا. آج ان کی معنویتی آفادیت کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں شمس الرحمان فاروقی نے بتایا کہ وہ سوال بہت کرتے، جیسے آج کے بچے بہت سوال کرتے ہیں اور اپنی بات کو پوری طرح نہ کہہ پانے کا بھی گلہ کرتے ہیں. وہ زبان میں نئی معنویت پیدا کرتے ہیں.
کچھ تو بالکل نئے انداز کی بات کرتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے، آج کے بچوں کے لیے بھی وہ ایک طرح سے معنی کھیل ہو جاتی ہے. وہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا چیز ہے، دنیا کیسے بنی، اللہ نے کیا بنایا، نظام کیسا ہے. اور یہ ہر شاعر ہوگا، چاہے وہ 1000 برس پہلے کا ہو، فردوسی ہو 2000 برس، 1200 برس پہلے کا، یہ 600 برس پہلے کا حافظ ہو، یہ 900 برس پہلے کے رومی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب ان کو بے چین کرتے ہیں.
غرض کے دہلی اردو اور غالب ایک زمانے سے ایک دوسرے کا مترادف بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ولادت کے 220 سال بعد بھی ان کے انداز بیان کا سکہ چلتا ہے. مرزا عبد الباقی، بی بی سی نیوز، دلی.
دلی، اردو اور غالب ایک دوسرے کے مترادف بنے ہوئے ہیں. مرزا عبد الباقی کی تھی یہ رپورٹ. پاکستان میں سفر کرنے کے لیے خواتین کے پاس محدود ذرائع ہیں، ایسے میں ملک میں گنتی بھر خواتین معاشرتی روایات کو چیلنج کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں. آج سے بی بی سی اردو اپنے سامعین کے لیے پاکستانی خواتین بائکرز کی کہانیاں پیش کر رہی ہے جنہوں نے موٹر بائک کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کیا. اس سیریز کی پہلی کہانی ہے سرگودا کی، فاطمہ حبیب کی، جنہوں نے پنجاب کی حکومت کے پروگرام وومن آن ویلز کے تحت موٹر سائیکل چلانی تو سیکھی. فاطمہ کے ساتھ اب تک کل 3000 خواتین نے یہ ٹریننگ لی، لیکن ان میں سے چند ہی سڑکوں پر موٹر سائیکل چلانے میں کامیاب ہوئیں. وجہ ہے کیا؟ سنیے ہماری نامہ نگار ہنا سعید سے.
حالات سے خود نمٹنے کا جذبہ لیے سرگودا کے 28 چک کی رہائشی فاطمہ اس علاقے کی پہلی لڑکی ہیں جنہوں نے معاشرتی روایت کو چیلنج کرتے ہوئے نہ صرف ٹریننگ لی بلکہ والد کی وفات کے بعد گھر کا چولہا چلانے کے لیے موٹر سائیکل چلائی.
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی بائک چلا رہی ہے، ایسے انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لڑکی خود اپنا کام کر سکتی ہے، کر رہی ہے۔ مجھے ایک بار لڑکوں نے چھیڑا تھا، میں نے ان کی پٹائی کی، پھر اس کے بعد نہیں انہوں نے چھیڑا۔ اتنی مشکل نہیں ہے بائک چلانا، گھر والے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعاون کریں تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔
فاطمہ نے پنجاب حکومت کے پروگرام ویمن آن ویلز کے تحت سرگودا پولیس لائن سے بائک چلانا سیکھی، لیکن ان کے پاس اپنی بائک نہیں اور نئی خریدنے کی استطاعت نہیں۔ ماموں سے بائک لے کر چھ بہنوں اور ایک بھائی کی ذمہ داری تو اٹھا لیتی ہیں، لیکن خواہش ہے کہ ایک دن وہ اپنی بائک خرید سکیں۔
سال 2015 سے اب تک پنجاب حکومت کے ویمن آن ویلز پروگرام کے تحت سرگودا، لاہور، ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی کی 3000 سے زائد خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی مفت ٹریننگ دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے کیا صرف یہ ٹریننگ ہی کافی ہے؟
ٹریننگ کے باوجود خواتین سڑکوں پر کیوں نہیں موٹر سائیکل یا سکوٹی چلا رہی؟ یہ سوال جب ہم نے ویمن آن ویل اسکیم اور چیف منسٹر پنجاب کے اسٹریٹجک یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کی مرکزی وجہ ہے خواتین کی اپنی موٹر بائکس نہ ہونا۔
پہلے کی نسبت 2015 سے پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جو ہوئے ڈرائیونگ دا موٹر بائکس۔ وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں جو کہ 3000 جتنی ہم نے ٹرین کی ہیں، لیکن دیر از سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف دیم ہو آر آن دا روڈ۔ سیکنڈ اس کا وجہ یہی ہے کہ کیونکہ دے بلانگ ٹو لوور مڈل کلاس، تو ان کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہے۔ اسی لیے اب ہم نے جو وومین آن ویلز کا جو سبسڈائز موٹر بائکس کا پلان لانچ کیا ہے۔
سلمان صوفی کا مزید کہنا ہے کہ اسی لیے ویمن آن ویلز پروگرام کے دوسرے فیز میں حکومت پنجاب صوبے کے 5 اضلاع میں 3000 خواتین کو قرآن دازی کے ذریعے گلابی رنگ کی سبسڈائزڈ موٹر سائیکلز دے رہی ہے۔ ایک موٹر سائیکل کی لاگت تقریباً 50,000 روپے ہے، جس کا نصف صارف کو قسطوں میں ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب روڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے سیف رائڈنگ پروگرام کے بانی زاہد ملک کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حل قیمت کی چھوٹ میں نہیں بلکہ مؤثر ٹریننگ اور آگاہی میں ہے۔
دیکھیے، موٹر سائیکل تو تقریباً ہر فیملی کے گھر میں ایک آدھ موجود ہوتی ہے، اور اگر موٹر سائیکل پہلے سے موجود ہے تو وہ ساری روڈ پہ آج تک آئی کیوں نہیں؟ اس میں ایک تو بہت اچھی بہتر ٹریننگ چاہیے ہوگی، دوسرا اس میں یہ کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے کہ اب یہ ایک نیا حصہ روڈ کا مالک بننے جا رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح ایکسیپٹ کریں گے۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ سینٹر کی چار دیواری کے بجائے خواتین کو شہر کی سڑکوں پر موٹر سائیکل چلانے کا موقع دیا جائے تو آدھی جنگ یہیں سے جیتی جا سکتی ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب پی ایس ایل 3 کرکٹ، پاکستان سپر لیگ 3 کا مارکہ، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیف اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور۔ عبدالرشید شکور صاحب، ویسے تو آرام کا دن ہے آج، آرام ہو رہا ہے، آرام حرام ہو رہا ہے یا اب بھی کام ہو رہا ہے؟ مائک آپ کے حوالے۔
دیکھیں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو رہا ہے۔
اچھا، ٹھیک۔
اور نہ صرف میں کام کر رہا ہوں بلکہ ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں، کیونکہ آج میچ نہیں ہے لیکن وہ اپنی پریکٹس میں مصروف ہیں۔ مختلف گراؤنڈ پر جو ہے ان کی ٹریننگ اور ان کے پریکٹس سیشن جو ہیں وہ جاری ہیں۔ کل یہاں پر شارجہ میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ کے درمیان میچ ہونا ہے۔ دبئی کے جو میچز ہیں وہ پہلا جو کہہ لیں مرحلہ کہہ لیں یا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور کل یہاں شارجہ میں جو ہے وہ پی ایس ایل کا آغاز ہوگا۔
تو ذرا سی اسٹینڈنگ بتائیں، اب تک کون کس نمبر پر ہے، کس کی نیا ڈوبی یا نئی ڈوبی، اور کون اس وقت چھایا ہوا، ذرا بتائیں نا اس کو۔
جی، 6 ٹیموں میں اس وقت کراچی کنگز کی جو برتری ہے وہ قائم ہے، پوائنٹس ٹیبل پر وہ سر فہرست ہے۔ اس نے 3 میچ کھیلے ہیں اور تینوں جیتے ہیں۔ کوئٹہ کی ٹیم نے 2 میچ کھیلے ہیں، 1 جیتا ہے، 1 ہارا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد نے بھی 2 جیتا ہے، 2 میں سے 1 میچ جیتا ہے، 1 ہارا ہے۔ ملتان کی ٹیم اب تک 3 میچ کھیل چکی ہے، 2 جیتی ہے اور 1 ہاری ہے۔ زلمی کی ٹیم 3 میں سے 1 جیتی ہے، 2 ہاری ہے۔ اور لاہور کلندر کی ٹیم جو پچھلے دونوں ٹورنامنٹس میں آخری نمبر پر رہی تھی، اس بار بھی اس کی جو پرفارمنس ہے اب تک وہ خاصی مایوس کن ہے۔ اس کے جو پرستار ہیں، مدعا ہیں، وہ خاصی برداشت ہیں، کیونکہ لاہور کی ٹیم اب تک اپنے 3 میچ ہار چکی ہے۔
چلیں، آپ کا 28 سیکنڈ ہے، اس میں بتائیں اس میں نئے ستارے کون سے ابھر کے آئے؟
ابھی جو پشاور زلمی کے جو اسپنر ہیں، رائٹ آرم لیگ اسپنر ابتسام شیخ، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 2 میچوں میں بہت اچھی بالنگ کی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ اگر اگلے میچوں میں بھی ان کی کارکردگی اسی طرح رہی تو وہ بھی شاداب خان اور حسن علی کی جگہ بہت جلد پاکستانی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔
عبدالرشید شکور، ڈٹے رہیے۔ اور آپ ہی کی گفتگو پر آج کا سیربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی عمبر خیری, پروڈیوسر حسین عسکری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے فیونا فیئر مینر. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کی حکمران جماعت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جماعت کا تا حیات قائد اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو قائم مقام صدر منتخب کر لیا ہے. کولمبیا نے فوج نے مارکسسٹ گوریلاؤں پر الزام لگایا ہے کہ ان کے حملے میں 5 فوجی ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملہ شمالی کولمبیا میں وینزویلا کی سرحد کے قریب سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے کیا گیا تھا. ترکی کی درخواست پر حراست میں لیے جانے والے کرد رہنما صالح مسلم کو چیک ریپبلک کی عدالت نے رہا کر دیا ہے, لیکن اب بھی انہیں ترکی کے حوالے کیا جا سکتا ہے. مصر کی عدالت نے ملک کی معروف گلوکارہ شیرین کو دریائے نیل کے بارے میں ان کے کمنٹس پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی ہے. وہ اپنی غیر موجودگی میں سنائی جانے والی سزا کے خلاف اپیل کر سکتی ہیں. اور یورپ میں فٹ بال کے نگران ادارے UEFA نے سابق فرانسیسی فٹ بالر سمی نصری پر ممنوع ادویات کے استعمال پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے.